ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت رکاتہم العالیہ، حضرت والا دامت رکاتہم نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، مارومی رحمت اللہ علیہ نے اس قصے کو اپنی مثنوی کے اندر لکھا ہے کہ وہ بزرگ رات کو نماز کے لیے اٹھے، خادم ساتھ میں تھا، استنجا کیا، وضو کر رہے تھے کہ آواز آئی کہ تمہارا اٹھنا قبول نہیں اور تمہارا وضو کرنا یہ بھی قبول نہیں، اور یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو اور عبادت کرتے ہو کچھ قبول نہیں. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ وہ آواز اتنی بلند تھی کہ خادم نے بھی سنی اور وہ بزرگ ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، اور اپنے کام میں لگ گئے اور نماز شروع کر دی. اگلے روز پھر یہی ہوا کہ رات ان کا اٹھنے کا معمول تھا، اپنا استنجا کیا، وضو کر رہے تھے کہ یہی آواز دوبارہ آئی کہ نہ استنجا قبول، نہ وضو قبول، نہ نماز کچھ قبول نہیں. آواز اتنی بلند کہ خادم نے بھی سنی. پھر وہ اپنا نماز میں لگ گئے. خادم حیرانگی کے ساتھ شکل دیکھ رہا ہے. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، اب خادم سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا کہ جناب، جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اٹھنا قبول نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، عبادت قبول نہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے رونے لگے. روتے ہوئے فرمائے کہ بات یہ ہے، محبوبوں کا کام اپنے عاشقوں کو چھیڑنا ہے. ہر محبوب اپنے عاشق سے یہی کہتا ہے کہ جا تو میرا عاشق نہیں، اور حقیقت میں وہ اس کے عشق کا انکار نہیں کرتا بلکہ اس کی محبت کو تیز کرتا ہے. کیونکہ جب عاشق اپنے محبوب سے سنتا ہے کہ وہ میری محبت کا منکر ہے اور میری محبت کو قبول نہیں کر رہا، تو جو عاشق ہوتا ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا، وہ جاتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ عمل میں اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے اس کی کیفیت میں تیزی آ جاتی ہے. لہذا ان بزرگ نے فرمایا کہ ہر محبوب کا کام ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا. پھر روتے ہوئے یہ فرمایا کہ بیٹا ایک بات تو بتاؤ، ہمارا خدا ایک ہے، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی بجا لانا ہے، بندگی کرنا، عبادت کرنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے. اگر کوئی دوسرا محبوب یعنی کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کے پاس چلے جاتے، اب ایک ہی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے. اب وہ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، کھول، خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بندگی بجا لاتے رہیں، یہ ہمارا کام ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت، میں آپ کے حکم پر اللہ اللہ کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، لیکن پتا نہیں میرا اللہ اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں. میرے مرشد فرماتے کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک اللہ کے نام کے بعد دوسرا نام لینے کی توفیق ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا اللہ تعالی نے قبول فرما لیا. اللہ تعالی نے قبول فرما لیا تب دوسرا اللہ کا نام لینے کی تمہیں توفیق ہوئی. لہذا یہ ان کی مہربانی، اپنے گھر میں بلا لینا. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ ایک معرومی کا یہی واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، اس کے غلام کا نام تھا شنکر۔ تان کی آواز آئی، کچھ اس میں گڑبڑ ہے کیا؟ تو ایسا ہو تو دوسرا بدلوا دیجیے، کیونکہ خواتین بھی ہیں، کوئی بھی لے آؤ، لگانے والا یا لٹکانے والا یا کھڑا کرنے والا، کچھ بھی لے آؤ یار۔ میرے پیارے دوستو، اذان کی آواز آئی، اس میں آواز کچھ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کمیٹی کے ممبر صاحب، اس کے آپ توجہ کریں۔ بس ٹھیک ہے، یہاں سے صحیح۔ اچھا، اگر چھوٹا پڑتا بات نہیں، اگر دیر تک پکڑے بھی رہے تو کیا ہے، ٹھیک ہے، دوست ہیں، اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی جائے تو کیا ہے، یہ بات تکلیف میں راحت ہوتی ہے۔ ہماری جو مائیں بہنیں آئی ہیں، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام شنکر تھا، وہ گزر رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی، اس کے اوپر بیٹھ تو نہیں جاتا، ہے تو لے لوں کیا، وہ بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ کریں یار، اب تو پہلے تھا، ادھر سے نکال لو، یہاں سے ادھر سے اٹھا، اس کو چھوٹا کرو، اس کو چھوٹا کر کے، چلو اور تار آ گئی نا یہاں سے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا نا، صحیح ہے بیٹا۔ اب اس کو کہہ دو، اگر اب کی تم نے کہنا تمہارے کان مروڑیں گے۔ تو میرے دوستو، وہ آقا اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی، غلام نے کہا کہ آقا اذان ہو رہی ہے، میں مسجد نماز کو جاتا ہوں۔ آقا نے کہا جا اور دیکھ جلدی آنا۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد سارے نمازی نکلنا شروع ہو گئے، وہ غلام باہر نہیں آ رہا، سب نمازی باہر آ گئے، تو اس نے باہر سے آواز لگائی آقا نے، او شنکر، تو اندر سے اس نے کہا جی جناب، جی میرے آقا، کیا سب نمازی باہر آ گئے، ظالم تو اندر کیا کر رہا ہے، باہر کیوں نہیں آتا؟ تو میرے مرشد فرماتے کہ اس نے کہا، غلام نے، اس غلام نے کہا کہ جناب آنے نہیں دیتا، اس آقا کی اس بات پر کہ باہر کیوں نہیں آتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، چلو سب دعا کر لو، کم سے کم ہمارے دعا اختیار میں کہ اللہ کرے یہ مائک سسٹم اچھا ہو جائے، اسی میں اللہ اپنے کرم سے اپنے اس مبارک رات کے صدقے میں یہ دین کے کاجی بات پیش کی جا رہی ہے، یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اس سسٹم کو اچھا فرما دیجئے، اور بغیر اور تسلسل کے ساتھ اس کو دین کی معاونت میں یا اللہ جاری فرما دیجئے اپنے کرم سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے آواز لگائی کہ باہر کیوں نہیں آتا، تو غلام نے شنکر نے کہا کہ آنے نہیں دیتا، تو مالک کو غصہ آ گیا کہ آقا میں ہوں اور روب کوئی اور جما رہا ہے، تو اس نے پوچھا تجھے کون نہیں آنے دیتا، تو غلام نے کہا مجھ کو وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے مرشد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام لینے کی توفیق، مسجد میں حاضری کی توفیق، اللہ تعالی کی فرما برداری کی توفیق، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کتنے بندوں میں سے انتخاب فرما کر ہم لوگوں کو یہاں جمع فرما دیا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ لہذا یہ شعر پڑھے، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. کتنا کرم ہے ان کا میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے صدقے میں جمع فرما دیا. تو جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ کہ جن کو آواز نہیں آئی، آواز آتی تھی روزانہ، تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے غلام سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، محبوبوں کا کام ہے اپنے عاشقوں کو چھیڑنا، اور بات یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا ہم وہاں چلے جاتے، کہاں ہیں ہم، کس کے پاس جائیں گے، ان کے در کے سوا کوئی در نہیں. آسمان سے آواز آئی، اور جو آواز آئی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں قبول است گرچہ ہنر نیست است. ہم نے تیری اس بندگی کو قبول کیا اگرچہ تیری بندگی اس قابل نہیں ہے، تو بے ہنر ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جذبہ پنا ہے دیگر نیست است، ہمارے علاوہ تو کہاں پناہ تلاش کرے گا، کس کے پاس جائے گا، اس لیے ہم تیری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بندگی بجا لاؤ، چھوڑو نہیں، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح. ہمارا واسطہ ایسے کریم سے ہے کہ اگر اس کی خدمت میں ٹوٹا ہوا پیالہ بھی لے کر جاؤ تو وہ پیالے کو چوڑتے بھی ہیں، پھر اس میں بھیگ بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایسے کریم سے پالا پڑا ہے. میرے دوستو جو آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، سارعوا الی مغفرہ. دیکھو یہ فضیلت کی رات ہے، یعنی جو جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں بڑی رات، تو بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے یہ. جیسے عید کی رات یہ بڑی رات ہے. کتنی عجیب بات ہو کہ عید کی رات ہماری بازاروں میں گزرے. عید کی رات بازار میں گزرنا یہ کتنی بڑی فضیلت سے محرومی ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور فرمائی ہے، کیونکہ بیان کا کرنا یہ عبادت ہے، بیان کا سننا یہ بھی عبادت ہے، لہذا بیان سننے کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے سنیں. ذکر بعد میں کیا جا سکتا، کیونکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. چاہے عمل کرے یا نہ کرے 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے سنے تو ذکر نہ کرے، بعد میں اس کو کرے، سراپا گوشت بن جائے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنے یہ بات میری گوشے دل سے، سنے یہ بات میری گوشے دل سے، صرف اس کان سے نہ سننا بلکہ دل کے کان سے بھی سننا. سنے یہ بات میری گوشے دل سے، جو میں کہتا ہوں میں ان پہ مر مٹا، میں ان پہ مر مٹا، میں ان پہ مر مٹا، تب گلشن دل میں بہار آئی ہے. فضیلت کی جو بڑی راتیں ہیں، جو عبادت کی راتیں ہیں، ان راتوں میں سے ایک رات یہ 15 شعبان کی رات بھی ہے، اور انہی راتوں میں سے عید کی راتیں بھی ہیں، بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، وہ عبادت کے لیے ہے وہ رات. اور کتنی عجیب بات ہو کہ اگر وہ ہماری رات بازار میں گزرے، اور خصوصاً معتکف ہو، کیونکہ معتکف جب باہر نکلتا ہے نا تو نکلتے ہی شیطان اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالتا ہے، یار ماشاءاللہ مبارک ہو، اس دفعہ تو تم نے اعتکاف بھی کیا لیکن تمہیں پتہ ہے ابھی گھر بھی جانا ہے، تمہاری بیوی کو داڑھی پسند نہیں ہے، چلو پہلے ہیئر ڈریسر کے پاس کوئی ڈریسنگ تو کروا لو. ٹو ڈیٹ پھر ظاہر بات ہے کل عید کا دن ہے، ساری رشتے دارنیوں نے بھی آنا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے تم ان کو. وہ جو اعتکاف کی محنت، وہ رمضان شریف کی محنت، ابھی رمضان شریف کو رخصت ہوئے چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ میرے پیارے دوستو وہ جو تھوڑا تھوڑا سبزہ اگتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، تھوڑا تھوڑا وہ سبزہ بھی، میرے مرشد نے ناظم آباد 2 نمبر میں رہا کرتے تھے حضرت اس زمانے میں، فرمایا کہ ناظم آباد میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا امریکہ میں تھا، بیٹا فوراً فلائٹ لے کر آیا، اب وہ باپ کچھ دن ہسپتال میں داخل رہا تھا، اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا، ہوش سے بے ہوش تھا، تھوڑی تھوڑی اس کی جو ہے بال اگ آئے تھے داڑھی کے، باڑی تھوڑی تھوڑی داڑھی نکل آئی تھی. تو وہ جو امریکہ کا اپ ٹو ڈیٹ بیٹا تھا،
اپنے آپ کو کہتا ہے اپ ٹو ڈیٹ، در حقیقت اس کی ڈیٹ ایکسپائرڈ ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا اپ ڈیٹ ورژن جب تک نہ لائے تو کیسے کام چلے گا، اور وہاں کے لیے ضروری اپ ڈیٹ ورژن ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ کمپیوٹر جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ بعض سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ونڈوز کی اپگریڈیشن بھی ضروری ہوتی ہے، لہذا اپ ڈیٹ ورژن چاہیے، اور اپ ڈیٹ ورژن وہاں پر یہ کام آئے گا، یہ جو ایک مٹھی داڑھی ہمارے چہروں پر ہے یہ کام آئے گی۔ لہذا اس بیٹے نے کیا کیا، مرے ہوئے باپ کے گالوں پر اس طرح چلوا دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دفن نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ظالم امریکہ سے آیا اور اپنے باپ مرے ہوئے باپ کے گالوں پر اس طرح چلوا کر پھر اس کو دفن کروایا، جو تھوڑا تھوڑا سبزہ ہوگا تھا وہ ظالم نے وہ بھی نکلوا دیا۔ میرے دوستو، بڑی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی بھی ہے، شب قدر بھی ہے۔ عام راتوں میں اللہ تعالی کی طرف سے جب آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں کا، تو اعلان ہوتا ہے هل من مستغفر، ہے کوئی ہم سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی ہم سے رزق مانگنے والا، اپنی حاجتیں پیش کرنے والا، یہ آدھی رات کو ہوتا ہے۔ لیکن 15 شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ مغرب شروع ہوتے ہی، دن شروع ہوتے ہی، کیونکہ اسلامی اعتبار سے جو دن ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کے ذمے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھا کریں۔ جنوری فروری اپنی جگہ، کیا کہنا، لیکن میرے دوستو محرم، میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو محترم بنایا، قابل احترام ہے، اس لیے اس کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم کے معنی محترم کے ہے۔ اور کافروں کو کیا فرمایا، اولئک کل انعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں، جانوروں والا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا سال بھی کب شروع ہوتا ہے، جانوری سے۔ یہ نقطہ میرے مرشد نے فرمایا ہے نا، جانوری۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے 12 بجتے ہی کیا عالم ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام پر کیا عالم ہوتا ہے، پوری فائرنگ، بدماشیا، شراب، کباب، شباب کی ساری بدماشیا سوچتی ہیں اس وقت، پتا چلتا ہے کہ جانوروں کے مہینے کا آغاز ہو گیا، سال کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ کام جو ہے محرم پہ بھی شروع ہو گیا، ایس ایم ایس کی برکتوں سے، موبائل۔ ایک صاحب نے مجھے پیغام بھیجا، انہوں نے لکھ کر بھیجا سال نو مبارک۔ انہوں نے کہا مولوی ہے نا، اس کو اگر میں نے ہیپی نیو ایئر لکھ دیا تو پتہ نہیں کیا بولے گا مجھے۔ اس نے لکھا سال نو مبارک، میں نے جواب لکھا آپ کو اللہ ایسی بیوی دے جس کے 9 بھائی ہو تاکہ میں آپ کو کہہ سکوں سال نو مبارک۔ نو سالے تمہیں ملے تاکہ تم اس کی بہن کو اگر ستاؤ نا تو پھر 9 سالے جب پھیٹی لگائے نا تو بندے دے پتر بن جاؤ۔ میرے پیارے دوستو، یہ رات کیسے کہ مغرب ہوتے ہی اللہ اکبر مہربانیاں شروع۔ لہذا اس مہربانیوں کو حاصل کرنے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ دفع ضرر مقدم ہے جلب منفعت پر۔ دودھ لینے جاتے ہیں گندا برتن لے کر جاتے ہیں، صاف برتن، اب تو خیر برتن کا زمانہ چلا گیا، اب تو شاپنگ بیگ آ گئے۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے گھر سے ڈول لے کر جایا کرتے تھے، اس کے لیے بھی برتن لے جانا پڑتا تھا، سبزی کے لیے بھی برتن لے جانا پڑتا تھا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، برتن صاف ہونا چاہیے میلا، تو پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شعبان کی اس مبارک رات کی فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں سے احتیاط ہو۔ دو قسم کے پٹاخے ہیں یہاں پر، ایک ظاہری پٹاخا، ایک باطنی پٹاخا۔ یہ مضمون میرے مرشد کا ہے کہ شیطان نے کام شروع کیا کہ لوگ بجاؤ پٹاخے، کیوں، گندک کی بو پھیلاؤ، کیونکہ فرشتے عام پھرتے ہیں اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے نہانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام لوگ تو کیا، دینداروں کو تو، ذاکر کو تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے غسل کا اور نہانے کا۔ پانی کے زمانے میں روزانہ نہائے، اگر پانی کی تکلیف ہو تو اور بات ہے، کہ نہانے کا اہتمام ہونا چاہیے، صاف ستھرا۔ कपड़े बढ़िया पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ पहनने चाहिए। फरिश्तों को बदबू से तकलीफ होती है। अब वो शैतान ने कहा बजाओ पटाखे। एक बात बताइए जनाब, आप हजरात से एक सवाल है, अगर हमारा बच्चा 500, 100, 500, 1000 रुपए के नोट को आग लगाए, आप गवारा करेंगे? लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम अपने बच्चे को पैसे देते हैं पटाखे खरीदने के लिए कि बेटा जा रानी बम लेके आ। बच्चे ने अपनी मां से कहा अम्मा इस दफा हम जो है ना इस दुकान से बम खरीदेंगे और पटाखे। अम्मा ने कहा बेटा यहां से थोड़ी पटाखे मिलते हैं। कहा नहीं अम्मा यहीं से मिलते हैं। मैं क्या हो गया ये तो गर्ल्स का हॉस्टल है। उसने कहा अच्छा अब्बा तो कहते हैं सारी फुलझड़ियां यहीं रहती हैं। वो जो पटाखे के खरीदने के लिए हम अपने बच्चों को खुद पैसा देते हैं, खुश होते हैं कि देखो कैसा पटाखा है। आ क्या अजीब बात है, अगर हम अपना बच्चा पैसे को आग लगाए थप्पड़ मारते हैं लेकिन पटाखे खरीदने के लिए पैसे खुद देते हैं, जबकि मेरे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। फायदा तो क्या होता, नुकसान है एक बात। और दूसरी बात हलवा शरीफ, हलवा शरीफ की नेमत। और बाद जगह तो ऐसा भी सुना कि दो रकात मगरिब की नमाज के बाद जमात से नफिल पढ़े जाते हैं। जमात भी होती है, हमारे कराची शहर के अंदर भी ऐसा है, और फिर उसके बाद यासीन शरीफ पढ़ते हैं। हालांकि यासीन शरीफ के बारे में एक बात मशहूर है, कहते हैं जो मर ना रहा हो यासीन शरीफ पढ़ो, रूह निकालने का काम करेगी। फिर दो दो रकात इस तरह करके फिर यासीन शरीफ साथ पढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इबादत कहते हैं वो अमल जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने किया हो या ना किया हो वो इबादत है। लिहाजा असलाफ सहाबा के दौर में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती कि अवाबीन 100 जमात से या इस तरीके से नमाज पढ़ना अपनी मर्जी से बनाकर। मेरे दोस्तों यही चीज जो है यही चीज दीन में इजाफा कहलाती है, जिसको हमारे जिसको शरीयत की जबान में बिदअत कहा जाता है, एक चीज। और दूसरा क्या रखा, हलवा शरीफ। फिर आइए दोबारा हलवे पर, चने का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का तो हलवा है ही, और फिर खूब खाओ हलवा, जो 15 शाबान है। यानी मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इतना हलवा खिलाता है शैतान के पहले तहत तहखाना भरो, ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ताकि ग्राउंड तो बन जाए, जमीन तैयार हो गई, अब मेज़नाइन फ्लोर बनाओ, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, यहां तक के टॉप फ्लोर तक भर लिया। अब उसके बाद अब इतना ठूसा जब हलवा तो अंदर धमाके शुरू होंगे, धमाके बनना शुरू होंगे। अब उसके बाद वो पटाखा अलग, ये पटाखा अलग, अब इबादत क्या करेगा भाई, जब इतना ठूसेगा तो इबादत कर सकता है? आ और रिवायत क्या पेश करते हैं कि हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद के मौके के ऊपर जो दंदाने मुबारक शहीद हुए तो इन्होंने अपने एक एक करके तमाम दांत तोड़ दिए कि पता नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दांत शहीद हुए होंगे, करते करते सारे दांत तोड़ दिए। फिर उनकी मां ने इनके लिए हलवा पकाया। रिवायत पर मैं कलाम नहीं करता, बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप तमाम किताबें उठाकर देख लीजिए, ग़ज़वा अहद का जो मारका हुआ था वो शाबान के महीने में नहीं बल्कि शव्वाल के महीने में हुआ था, किताब में देख लीजिए आप लोग। तो कितनी अजीब बात है, अहद हुआ शव्वाल में और हलवा खा रहे हैं एडवांस में, 2 महीने एडवांस, कितने होशियार हैं हम लोग। और फिर अगर हलवा खाना था तो पूरी सुन्नत पर अमल करें ना, पहले उन्होंने दांत भी तो तोड़े थे, हमने अपने दांत रखे हैं सलामत और हलवा ठूसते, और फिर बातें कैसी पेश करते हैं। यही कहलाता है एहदाद फिद्दीन, और बिदात इसी को कहते हैं कि बात यह कि हलवा खाना तो बिदात नहीं है लेकिन उसको 15 शाबान के साथ लाजिम व मलजूम बना देना, یہ میرے دوستو درست نہیں ہے. حالانکہ ہوتا یہ کہ عبادت اور عبادت جو درمیانے کھانے کے ساتھ اور خالی پیٹ جو عبادت کی لذت ہے وہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی, اس کو بھی یاد رکھیے گا. تو عبادت کیا کرے گا, ہر وقت تو اس بیچارے کا وضو ٹوٹتا رہے گا. میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, سارعو دوڑو. کیا عجیب عنوان ہے, چلنے کو نہیں فرمایا دوڑنے کو فرمایا. کہاں, الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی طرف دوڑو. الی مغفرت من ربکم, اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کو لینے کے لیے دوڑو. اے رابطہ آہو فغا سے کیا ہے, رابطہ آہو فغا سے زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. تو دوڑو اور اس جنت کی طرف. وجنت عرضها, عرض السماوات والارض, آسمان تمام ساتوں آسمان اور زمین اس سے بھی زیادہ وسیع ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے, اعدت للمتقین, اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو اپنے عاشقوں کے لیے تیار فرمایا ہے, وہ عاشقوں کے لیے ہے. لہذا کوئی کہے اگر دین پر چلو گے تو کیا ملے گا, کہا کہ جو دین پر چلنے والے جو عشاق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتوں کا انتظام کیا ہے کہ ما لا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی بشر کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا. کہ عاشقین کو لوگ کون ہیں, یہاں ان عاشقین کی تین صفات بیان ہوئی ہیں. یعنی قرآن پاک کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقین کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقین کی صفات کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا اور ان آیتوں کے اندر تین صفات کو بیان کیا. نمبر ایک, کہ کیسے پتا چلے عاشقین کون ہے اور پتا چلے کہ عاشق کا معیار یہ ہے تو وہ صفت ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. نمبر ایک صفت جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ کیا ہے, الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ ہمارے عاشق وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. جب ہاتھ وسیع ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور جب ذرا تنگی ہو جاتی ہے, ہمارے عاشقوں کا ذوق یہ ہے کہ دینا پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں, خرچ پھر بھی کرتے ہیں. جس کو میرے مرشد نے یوں فرمایا کہ جب مرغی کڑک ہو جاتی ہے کڑک, اس وقت بھی نہیں چھوڑتے, یعنی کوئی نہ کوئی انڈا نکال ہی لیتے ہیں. یہ کمال ہے. لہذا ہمارے یہاں مال خرچ کرنے کو کمال کہاں سمجھا جاتا ہے, کہ جی شادی سے پتا چلے کہ لاکھ اب تو کروڑ تک بات چلی گئی ہے شادیوں میں, کہ جی بڑے خرچ کرنے والے ہیں شادیوں میں, ہزاروں ہزاروں روپے کے جوڑے. لیکن عجیب بات یہ ہے, جب دین پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر سینکڑوں میں بات نکلتی ہے, 200-400 روپے دے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, وہ آدمی شریعت کی اللہ تعالی کی دیدار خوشی میں مال خرچ نہ کرتا ہو وہ شریعت کی اصطلاح میں بخیل اور کنجوس ہے. چاہے وہ کتنا ہی اپنے مکان پر, اپنی گاڑی پر, اپنے موبائل پر, کیونکہ لیٹسٹ موبائل لینے کے لیے تو ہم کیسے پیسہ نکالتے ہیں کہ اپ گریڈ ورژن آ گیا, iP4 آ گیا اور نوکیا کا لیٹسٹ ورژن آ گیا ٹچ اسکرین. ذرا پتا تو چلے کیسا موبائل ہمارے ہاتھ میں, کچھ ٹچ تو پتا چلے. وہاں تو کتنا مال نکلتا ہے, لیکن مساجد مدارس دین کے کام غریبوں کے لیے پیسہ نہیں نکلتا. لہذا یہ علامت ہے کہ یہ شخص کنجوس ہے. تو شریعت کی اصطلاح میں فیاض وہ ہے کہ جو زکات ادا کرنے والا ہو, صدقہ فطر اور قربانی کرنے والا, اس کے ساتھ جو دینی ضروریات ہیں جیسے محلے کی مسجد ہے اور جیسے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یا اپنے محلے والوں کی خاطر سے عالم اور مفتی کا انتظام کرنا, اور قاری کا انتظام کرنا یہ میرے دوستو اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. کہ وہ اپنے مسائل کی ضرورت ہو مفتی ہو, دین پڑھانے کے لیے عالم چاہیے, قرآن پاک پڑھانے کے لیے قاری کا انتظام چاہیے, قاری اور اس کی ضروریات, عالم اور اس کی ضروریات, یہ اہل محلہ کی ذمہ داری ہے. یعنی کتنی عجیب بات ہے. میں اپنے دوستوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جس مسجد میں نماز پڑھا کرو وہاں ضرور کچھ پیسہ دیا کرو. کیوں, کتنی مرتبہ پنکھا صرف جناب کی وجہ سے چلتا ہے تو چند روپے نہیں دے سکتا, 200 روپے 300 روپے اگر دے دے. آپ تصور کریں اگر مسجد میں, ذرا آپ اس چیز کا خیال کر لیجیے گا, مجھے کمیٹی والوں نے نہیں کہا کچھ کہ بھائی آج کل چندہ کما رہا ہے ذرا کچھ لوگوں کو ترغیب دو, معاف کیجیے گا میں ان کا وہ نہیں بن رہا, میں آخرت کے لیے پیش کر رہا ہوں, میرا کمیشن ہے آخرت کا ہے, نہ میں ان کی طرفداری کر رہا ہوں, میں عاشقوں کی, عاشقوں کا وہ لیول کو حاصل کرنے کے لیے وہ بات پیش کر رہا ہوں. لہذا وہ اس کے لیے کیا کہ دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں میں بات کہ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہاں ضرور پیسہ دیا کرو. کیوں, پنکھا کتنی مرتبہ چلتا ہے ہماری خاطر سے. اب دیکھیں کتنا آسان ہے, دے دیا ماشاءاللہ. اب بتائیے اس زمانے میں 200 روپے اگر ایک آدمی بھی دے دے تو کوئی مشکل ہے کیا؟ کتنے پیسے ہم چائے پہ خرچ کرتے ہیں, کتنے کتنے روپے کی شاہی سپاریاں کھا لیتے ہیں, کتنے کتنے روپے کے پان کھا لیتے ہیں, سگریٹ کی ڈبیا الگ, چین اسموکنگ کرنے والے, اور پھر اس کے بعد پان پراگ, گٹکا 2100 1100 جے ایم ٹیچر, اور پھر ڈبو الگ, ویڈیو گیم الگ, اور ایس ایم ایس کے پیکیجز لینا وہ الگ. عجیب بات یہ کہ ایس ایم ایس کے پیکیج لیتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا لیکن اتنے ہی پیسے دین میں خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا آج یہ اخبار میں خبر پڑی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایس ایم ایس بھیجنے اور وصول کرنے والا جو ملک ہے وہ الحمدللہ پاکستان ہے. مبارک ہو پاکستانی بھائیو کہ ہم لوگ نمبر ون رہے ہیں ایس ایم ایس بھیجنے میں, یہ ہمیں ایک ایوارڈ مل گیا. آج ہی کی خبر ہے, آج پڑھا رہا ہے اسکول یا کالج میں, وہ موبائل پر اتنے ماہر ہو گئے کہ بغیر دیکھے ٹائپنگ کر لیتے ہیں, اتنے ماہر, ٹک 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 لگے ہوئے ہیں بس ہر وقت وہ فارورڈ. ایک صاحب وہ ایک کمپنی والے نے ایس ایم ایس جو ہے وہ پیکج دیا فری بالکل. میرے جاننے رشتے دار کے ایک دوست نے کیا کیا, ایک دن میں 14,000 میسج بھیجے. کمپنی کی طرف سے بھی فون آیا, خدا کے لیے جان چھوڑو ہماری, فون آیا انہوں نے کہ کیا کرتے ہو, کیا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا تمہیں کیا مطلب ہے, جب تم نے اعلان کیا تو کرو. ایسا عالم, اتنی فرصت, ایس ایم ایس پڑھنے اور بھیجنے کی فرصت ہے لیکن اتنی فرصت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر قرآن پاک اٹھا کر ہم پڑھ لیں, تھوڑی دیر کوئی ہم سنت کی دعائیں یاد کر لیں. کتنا زمانہ گزر گیا, رات ابھی سونے کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے, صبح اٹھنے کی سنتیں یاد نہیں ہے. لہذا صبح اٹھنے کی پہلی سنت یہ ہے, کیا ہے, سب سے پہلے اٹھتے ہی اپنی ہتھیلی سے آنکھوں کو ملے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو پھیر لے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, اور دعا پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کو یاد کرے, نہ یاد ہو دیکھ کر پڑھ لے, کچھ دن میں یاد ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا, یہ بھی سنت ہے, اور ساتھ میں کلی اور مسواک کرنا, یہ بھی سب استنجے سے پہلے کی فارمیلٹیز اور کاروائی ہے جناب. ہاتھ دھوئے اور کلی کرے, یہ بھی سنت ہے, اور مسواک کرنا, یہ بھی سنت ہے. سو کر اٹھتے ہی کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہیں, بیت الخلاء آنے اور جانے کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے, مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے ہم دعا پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے, لیکن ایس ایم ایس دیکھے. تو میرے پیارے دوستو, عاشق کی قید مال اگر تنگی ہے وہ بھی نکالتا ہے. لہذا اس لیے ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ مال خرچ امیر آدمی کرے گا غریب نہیں کرے گا. اچھا ذوق ہے, کرنا چاہیے عمرا حضرات کو, لیکن میرے دوستو یہ عمرا کے لیے خاص نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے. جیسے دن میں 10 کپ چائے پیتے ہیں, ایک چائے کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے, ہو گیا نا اذان. کتنی سپاریاں رسیلی اور ڈبل پتی راجا جانی بابا ڈلوا کے ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دے. کیا یہ عاشقوں کی علامت ہے, کنجوس نہیں ہوتا. ایک ہو گیا نا صفت کہ خرچ کرنے والا ہو. کتنی عجیب ہے, مکان پر ہم 500 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, لاکھوں لاکھوں روپیہ, شادی میں لاکھوں لاکھوں روپیہ, اور ایسے ایسے جوڑے بناتے جو ایک دفعہ پہنا اس کے بعد چھٹی, کھانے کے اوپر ہزاروں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچہ, اور کھانا ضائع کتنے کا ہوتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں بالکل کنڈم ہے. ایک صفت ہو گئی نا, دوسری صفت کیا فرمایا, والکاظمین الغیظ. واہ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, دیکھو غصے کا آنا, اللہ تعالی نے فرمایا کاظمین الغیظ, کظم غیظ کرتے ہیں, یعنی غصہ ہمارے عاشقوں کو بھی غصہ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا, ان کو بھی غصہ آتا ہے, لیکن ہماری محبت میں یہ غصے کو پی جاتے ہیں اور غصے کو روک لیتے ہیں. لہذا کظم غیظ, کظم کہتے ہیں شد راس القربتی عند امتلائیہ, مشک میں پانی ڈالے بھرنے لگے اس سے پہلے کہ پانی نکلے جلدی سے اس کا منہ بند کر دیا. لہذا غصہ آیا اس سے پہلے کہ غصے کی وجہ سے منہ سے گالیاں آل فال الٹی سیدھی باتیں شروع کرے, کیا کرتے ہیں اللہ کی محبت کی زنجیر سے اپنی زبان کو بند کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا کظم غیظ. لہذا فرمایا اگر غصہ آنا بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے عادمین الغیظ, کہ ہمارے عاشقوں کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. نہیں کیوں؟ کیونکہ غصے کا آنا بھی ضروری ہے. بعض مواقع ایسے ہیں جیسے خلاف شریعت خلاف سنت بات ہوئی تو تھوڑا سا غصہ بھی دکھانا ضروری ہے. جیسے جہاد کا موقع ہے غصہ دکھانا ضروری ہے, آنکھیں لال کرے. تو کظم غیظ فرمایا, کاظمین الغیظ فرمایا, عادمین الغیظ نہیں فرمایا. اور آگے کیا فرمایا, غصہ آتا ہے ان کو لیکن ہماری محبت میں کیا, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ دل میں انتقام رکھتے ہیں, کیونکہ بزرگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ دو آدمی ولی اللہ نہیں بن سکتے. ایک آدمی جو کنجوس ہو وہ اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتا, اور دوسرا وہ آدمی جو منتقم مزاج ہو, انتقام لینے والا جس کا مزاج ہو, وہ آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا کہ چھوڑوں گا نہیں اس کو, آنے دو وقت بتاؤں گا بچوں کیا سمجھتا ہے مجھے. اور انتقام کی عذاب یہی کم نہیں ہے, انتقام کا یہ عذاب کم نہیں ہے کہ جو انتقام لینے والا آدمی ہوتا ہے ہر وقت اس کا ذہن چلتا رہتا ہے, غصے سے ہر وقت دل بھرا رہتا ہے, جلتا رہتا ہے وہ, یہ بھی عذاب ہے. اور سبحان اللہ معاف کر دینے کی برکت ایسی ہے کہ انسان کا دل وہ غصہ نور سے تبدیل ہو جاتا ہے اور دل میں بالکل صاف, اب اس پر کوئی ٹینشن نہیں, پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا معاملہ لیتے ہیں اپنے ذمے. اس لیے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, واللہ یحب المحسنین, صرف معاف نہیں کرتے بلکہ احسان بھی کرتے ہیں. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں, دیکھو کتنی عجیب بات, کیونکہ جس آدمی پر غصہ آتا ہے نا, جس آدمی پر غصہ آتا ہے اس نے کوئی غلطی کی, اس کو غصہ آیا, اب اس نے غصے کو پی لیا, لیکن وہ سمجھتا ہے دیکھو یار اس نے دل میں رکھا ہوگا, نہیں معاف بھی کر دیا, زبان سے بھی کہہ دیا. وہ جب زبان سے معاف کر دے تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو مجھے زبان سے معاف کر دیا, لیکن فرمایا پھر بھی وہ ڈرتا ہے کہ یار اس نے زبان سے تو معاف کر دیا, ایسا نہ ہو کہ دل میں رکھا ہو, آئندہ کسی موقع پر مجھے چھوڑے گا نہیں. لیکن نہیں, جب ہدیہ تحفہ دے دیا, احسان کر دیا, کہا اگر اس کے دل میں, اگر اس کے دل سے معاف نہ کرتا تو مجھے تحفہ کیوں دیتا. واہ کیا عجیب ہے, عاشقوں کی صفت دیکھیے. اب اس پر دو واقعے سنیے. ایک واقعہ میرے دادا پیر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ کے مرشد, جن کی خدمت میں میرے مرشد نے 17 برس گزارے تھے اپنی جوانی کے زمانے سے. حضرت دن رات ساتھ رہنا, کپڑے دھونا, برتن دھونا, پیر دبانا, سر میں تیل کی مالش کرنا, بالکل اپنی جوانی کو کہ جوانی کی طاقت کو شیخ پر فدا کر دیا. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے 10 برس چھوٹے تھے, 10 برس کا فرق تھا عمر میں. حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت مولانا شاہد الغی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ اور پاپوش نگر میں ہی حضرت آرام فرمائے, پاپوش کے اندر مشرقی جانب جو داخلی دروازہ ہے اس کے ساتھ چھوٹا سا احاطہ بنا ہوا ہے, اسی احاطے کے اندر حضرت ہیں. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیے. حضرت پھلپوری پہلوان تھے, عبادت 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے رات 3 بجے اٹھ کر. 3 بجے حضرت کی بندگی کا آغاز اس شعر سے ہوتا تھا کہ عشق من پیدا و دل بر ناپدید, میرا عشق جو ہے وہ ظاہر ہے لیکن جس کی خاطر سے میں عبادت کر رہا ہوں میرا وہ محبوب نظر نہیں آتا. یہ آغاز بندگی تھا میرے مرشد فرماتے ہیں. استنجا کرنا, وضو کر کے 12 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت کے بعد جگہ بدل بدل کے, اور فرمایا میرے مرشد نے کہ سجدے میں اتنا روتے تھے کہ کلیجہ پھٹا جاتا تھا. 5 پارے تلاوت, 12 تسبیح, مناجات مقبول پوری, قصیدہ بردہ پورا, یعنی 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. تصور کریں, ہم لوگوں سے تو 1 گھنٹہ عبادت نہیں ہوتی. میرے مرشد نے فرمایا حضرت پہلوان تھے, ایسا سینہ تھا کہ اگر ناک سے خط کھینچے ناک سے تو 90 ڈگری سینہ بنتا تھا, اور اپنی ساری پہلوانی عبادت اللہ کی عبادت میں خرچ کی. ایسا نہیں کہ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہن کے بازاروں میں گھوم رہے, اللہ کی عبادت میں خرچ کی وہ عبادت. اور منتظر ہے کوئی ہمیں بھی ذرا سلیکٹڈ کر لے, حسین دیکھیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب حضرت پھلپوری کا واقعہ سنیے. حضرت نے ایک نوجوان کو کسی بات پر ڈانٹا, اب وہ ڈانٹا تو بعد میں خیال ہوا کہ یہ نوجوان میرا مرید نہیں تھا, میرا ملازم نہیں تھا, میرا شاگرد نہیں تھا, میں نے اس کو ڈانٹ دیا, یہ زیادتی ہوئی ہے مجھ سے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب حضرت کی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہو گئی, بے چین ہو گئے. عصر کی نماز پڑھ کے حضرت نے فرمایا کہ وہ پھلپور سے, وہ جو نوجوان تھا ایک گاؤں تھا اس کا نام تھا شدنی پور, اس کا نام ہے شدنی پور, وہاں رہتا تھا وہ. حضرت عصر کے بعد چلے اور عالم یہ کہ دیکھا بالا رستہ لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے رستہ بھول گئے, اور مغرب کے بعد جا کر پہنچے. جب گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ نوجوان ایک جگہ بیٹھا ہے. اب حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم کہ حکیم الامت تھانوی ان کے آنے پر, حالانکہ مرید تھے, ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کو گلے سے لگاتے تھے. سارا پھلپور ان کی عزت کرتا تھا, مسلمان تو مسلمان, ہندو بھی عزت کرتے تھے, ایسا عالم. اب حضرت گئے, ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی مجھے معاف کر دو, آج میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی, تم کو ڈانٹا. اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو میرے باپ کی جگہ ہیں, آپ کیوں معافی مانگتے ہیں مجھ سے؟ فرمایا نہیں بھائی, قیامت کے دن کچھ نہیں چلے گا, وہاں حقدار کو حق دلایا جائے گا. اس نے کہا حضرت آپ ایسا نہ کریں. فرمایا جب تک نہیں کہو گے میں نے معاف کیا میں جانے کا نہیں. مجبور ہو گیا, کہا حضرت آپ کہتے ہیں تو وقت میں دل سے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے خود یہ واقعہ سنایا کہ جب میں آیا رات کو سویا تو اسی رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. اور کیسی زیارت؟ فرمایا ایک کشتی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, اور اسی کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں, اور ایک دوسرے کشتی میں, کشتی کے اندر حضرت پھلپوری ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی سے ملا دو. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی کو پکڑ کر ملایا تو ایک لکڑی کشتی سے کشتی ٹکرانے کی ایک آواز کھٹ کر کے کھٹ کر کے آتی ہے اور ٹھک کر کے آتی ہے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک وہ آواز میری کانوں میں گونجتی ہے. اور میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھولپوری شاعر نہیں تھے لیکن اس کیفیت کو شعر میں پیش کیا. کیا کہ دل مضطرب کی تسلی کی خاطر حکم ہوتا ہے کہ ملا دو ناؤ کو. دل مضطرب کی تسلی کے واسطے حکم ہوتا ہے کہ ملا دو ناؤ کو, کشتی کو کشتی سے ملا دو. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھولپوری فرمایا کرتے تھے کہ خادم ہے جناب, میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا خواب کے اندر کہ یا رسول اللہ آج عبد الغنی نے کیا آپ کو خوب دیکھ لیا؟ تو فرمایا ہاں عبد الغنی آج تم نے اپنے رسول کو خوب دیکھ لیا. اور میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھولپوری فرماتے تھے کہ جو شمائل میں کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں لال لال ڈورے بھی تھے, یہ کتابوں کے اندر ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں. تو فرمایا آپ میرے مرشد فرماتے ہیں حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اتنا غور سے خواب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی نظر آئے, اتنا غور سے دیکھا آپ نے صاحب. غصہ معافی مانگنے کا انعام. آج کیا کہتے ہیں اگر ہم نے معافی مانگی تو ہم ذلیل ہو جائیں گے, تھوڑی دیر کے لیے صرف نفس تو ذلیل ہوگا لیکن عزت ملے گی. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے ہمیشہ کمزور کے اوپر آتا ہے. کہ جناب سپاہی والے پہ غصہ آتا ہے سپاہی پر, اور پھر وہ جو سالے نو مبارک والی بہن ہو گھر میں اس پر غصہ آئے گا؟ جو پتہ ہے تگڑے ہیں سالے, مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پہنچ جائیں گے تو اس وقت تو غصہ نہیں آئے گا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے, ہمیشہ کمزوروں کے اوپر آتا ہے, طاقتور پہ غصہ نہیں آتا. اس کو سمجھانے کی ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی جا رہا تھا بڑا تیار کلف کے کپڑے وپڑے اور بہت تیار ہو کر بلڈنگ کے نیچے سے گزرا تو کوئی چیز گر گئی اس کے اوپر. اب جو دیکھا پوری دال, بڑا غصہ آیا اس نے اوپر دیکھا ایک آدمی جھانک رہا تھا, اوے یہ کیا ہے نیچے آ. اس نے کہا اچھا بھی آتا ہوں. اب جو نیچے اترا تو وہ باڈی بلڈر ایسے آ رہا ہے. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ بڑے مزے کی دال ہے, تھوڑی سی پلیٹ میں مل جائے گی. آیا نا اب کہاں گیا غصہ؟ کیوں جناب؟ غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے, طاقتور پر غصہ نہیں کرتا. اس لیے عاشقوں کی علامت ہے کیا؟ کہ غصے کو ضبط کرتے. اب دوسرا واقعہ سنیں, کس کا؟ حضرت علی بن حسین بن علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے صاحبزادے حضرت علی رحمہ اللہ تعالی, جو امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے. ان کا اصلی نام علی ہے, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی رحمہ اللہ تعالی, جو مشہور کس سے؟ امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہے. ایک دفعہ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے ان کا واقعہ لکھا اپنی تفسیر المانی کے اندر اسی آیت کے تحت میں, میرے مرشد نے سنایا. باندی وضو کرا رہی تھی, وضو کا برتن پانی کا برتن چھوٹ گیا, غصے سے ٹیڑی نگاہ سے دیکھا, اکبر ہوتا ہے ایسے دیکھتا ہے. ایسے بعض لوگ بیان میں بھی مولوی کے کو مقرر کو دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں. ڈرا رہے ہوتے ہیں. کہتے کیا کہ مونچھ جو ہے نا وہ ہماری ذرا مونچھ سے روب پڑتا ہے, روب کے لیے ہے, علامت مردانگی ہے, اس لیے ذرا ہم مونچھے ذرا روبدار رکھتے ہیں. اور تھوڑا سا دیسی گھی, اب دیسی گھی تو ختم ہو گیا, اب وہ زمانہ نہیں, تھوڑا سا کریم ویریم کچھ لگا کے ذرا, اور تھوڑا سا تو میرے دوستو یاد رکھنا، مونچھوں میں روب نہیں ہے، روب اللہ تعالیٰ نے داڑھی میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے روب داڑھی میں رکھا ہے، اس کی دلیل سنیے. امریکہ مونچھوں والوں سے ڈرتا ہے یا داڑھی والوں سے؟ بتاؤ بھائی، تو روب کس میں ہے؟ دیکھیں نا، سپر پاور. اور کس سے ڈر ہے؟ داڑھی والوں سے. مونچھوں والوں سے تو نہیں ڈرتا نا. ہاں بس سوچ لو، پتا ڈرتا ڈرا اسی سے جاتا ہے. تو پتا جس میں روب ہو، پتا چلا اللہ تعالیٰ نے دو روب جو نا وہ داڑھی کے اندر رکھا ہے. اس کا حسن ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ زینت دی ہے، یہ مردوں کی زینت ہے داڑھی. اور مونچھ کے روب سے کیا ہوتا ہے؟ جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. پتہ ہے کیونکہ مشرکین مونچھے رکھتے تھے اور داڑھی منڈاتے تھے. آپ نے فرمایا مخالفت کرو. یہ کیا بات ہے؟ ہم مشرکین کی مخالفت کرتے نہیں ہیں، اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. اب 15 شعبان کی عبادت کر کے ہمیں کیا ملے گا، جبکہ ہم اپنے نبی کی مخالفت میں مشغول ہیں. کس امید پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست پیش کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے؟ اس لیے مونچھوں کو پاسنگ نمبر تو یہ ہے کہ یہ کنارہ کھول لے، یہ پاسنگ نمبر ہے. جائز درجہ 33%، 33.3% پاس. لیکن فرسٹ ڈویژن کیا ہے؟ حل چلا دے اللہ کی محبت پر کی خاطر سے. شروع میں شاید عجیب لگے گا، لیکن میرے دوستو حسن اسی کے اندر ہے. تو حضرت علی نے غصے سے دیکھا امام زید بن العابدین رحمت اللہ علیہ نے. تو باندین، اس زمانے کی باندیاں بھی حافظہ ہوتی تھی، محدثہ ہوتی تھی. ایک تو اچھے اچھے دینداروں کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، اچھے اچھے دیندار اور قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا. فوراً قرآن پاک پڑھا، والکاظمین الغیظ، آیت پڑھ دی. امام زین العابدین اللہ والے تھے، فوراً کیا کیا؟ فوراً فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. دیکھو فوراً، یہ ہے قرآن پاک. ایسا نہیں کہ دین کی بات پیش کی، کہا مولوی صاحب کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیا پتا ہماری بیوی کتنی سخت مزاج ہے، داڑھی رکھ لی تو گھر میں گھسنے نہیں دے گی، اگر مونچھیں کاٹ دی تو کیا ہوگا، ان کو کیا پتا میں بیوی میں ہماری کیسی ہے. اگر مولوی صاحب کو ایسی بیوی ملتی نا تو پھر پتا چلتا. تو یہ ہو نا لانا، کیا یہ ہے عاشق کہ قرآن پاک کا حکم پتا چلا، فوراً عمل، فوراً کیا فرمایا؟ قد قدمت غیظی. اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اور انسانوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا قد عفوت عنکی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب اس نے دیکھا تیر نشانے پر بیٹھ رہا ہے، فوراً آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان فرمانے والوں کو اپنا پیارا محبوب رکھتا ہے. فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے. تو دوسری علامت ہو گئی نا بھائی کہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوں. غصہ ان کو بھی آتا ہے، لیکن غصے کو ضبط کریں، برداشت کریں. یہ سوچیں کہ آج اس کمزور پر، اپنی بیوی پر یا کمزور پر مجھے غصہ آ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی کو، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالی کو مجھ پر اس سے زیادہ اختیار ہے. اگر بڑے بڑے تورم خان دیکھے، یہ اور وہ، گردوں میں ایک درد ہوا، اب تھر تھر کانپ رہے ہیں، اب سب سے معافیا مانگ رہے ہیں. اب وہ جو شیر خان تھے، وہ جو شیر افغان تھے، شیر خان اور شیر افغان، شیر افغان کہتے ہیں شیر کو پچھاڑنے والے کو، شیر افغان اور جیسے چلنے والے، بڑھاپا آیا تو کیا ہو گئے؟ بالکل مثل بلی کے ہو گئے، بالکل ایسے، اب ساری طاقت ختم. ایک وقت آنے والا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو دو علامتیں ہو گئی. اب تیسری علامت سنیے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. عاشقوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین جو ہے میرے دوستو، یہ معصوم نہیں ہوتے. معصوم جو ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا طبقہ، اولیاء اللہ، علماء، دین کے خدام یہ معصوم نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کبھی ان سے بھی لوگوں کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ماں باپ نے کہا، کچھ غصہ آ گیا، کچھ کہہ دیا تیز. دادا یہاں یاد رکھیے گا، زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور زنا کے قریب جانا کیا ہے؟ زنا کے قریب جانا ہے کہ اس گلی میں بھی نہ جائے، اور بد نظری سے بھی بچے، یعنی حسینوں کو بھی نہ دیکھے، نہ گانے سنے، کیونکہ گانا سننے سے دل کے اندر زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ان الغنا رقیت الزنا، یہ زنا کا منتر ہے. دل چاہتا ہے کہ گانا سنے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی معشوقہ ہمارے ساتھ بھی ہو، ہم دونوں مل کر ذرا ڈانس کریں. اذے پیدا ہوتے ہیں گانا سننے سے، اسی لیے موبائل کے اندر گھنٹی سادی لگانی چاہیے، نہ گانے کی ٹون ہو اور نہ کوئی میوزک ہو، سادی گھنٹی ہو. کہ انسان ہے، کبھی کبھی بھول سکتا ہے، کیونکہ امام کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ اعلان کرے بھائی اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ مسجد میں آ کر موبائل بند ہونا چاہیے، اور کامن سینس وہ چیز ہوتی ہے جس کا اعلان نہیں کیا جاتا. یہ کامن سینس ہے نا کہ اب امام صاحب یہ بھی اعلان کریں گے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مسجد میں آ کر موبائل خود بند ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے، کبھی انسان سے بھول ہو سکتی ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا بھائی، لیکن کم سے کم گھنٹی سادی ہو. ایسا نہ ہو کہ امام نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے، ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی پناہ. اور مسجد کے اندر، اب آپ تصور کریں کہ جو بازار میں جس کا منع تھا، جب مسجد کے اندر گانے بجیں گے کیا عالم ہوگا، کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اس لیے دعا، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے منع کیا کہ غصے میں بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. خصوصاً یہ عادتیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، کم بخت تو ایسا ہو، کم بخت تو ایسا ہو، غصے میں کہہ دیتی ہے، بعد میں پچھتاتی ہے، اس لیے منع کیا، برداشت کرے. ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو، روزی کے لیے جو لوگ پریشان ہیں، اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی ہو اور وہ رزق کے لیے پریشان ہو، واقعی ان کے لیے نحوست ہے، یہ واقعی نحوست ہے. کیونکہ رزق کا اتنا بڑا دروازہ ہمارے گھر میں موجود ہو اور ہم رزق کے لیے پریشان ہو، تو واقعی یہ آدمی منحوس ہی کہلائے گا. کہ ماں باپ ہوتے ہوئے جن کی دعاؤں کی برکت سے رزق ملتا ہے، جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے، اور وہ گھر میں موجود ہوں، یا باپ یا ماں، اور ہم رزق کے لیے پریشان ہو، یہ تعجب ہے، تعجب. لہذا جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہو، اگر ماں باپ موجود ہیں، پاؤں پکڑ لے، معافی مانگ لے، دعائیں کرائیں ان سے. اگر ماں باپ نہ ہوں، ساس سسر بھی ہوں، ان سے بھی دعائیں کرائے، کیونکہ ساس سسر کا درجہ بھی مثل ماں باپ کے ہے، بھی دعا کرائے، وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اور استاد، شیخ، مربی، یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، ان سے دعا کرائے. اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ چیز ہے حرام مال، تھوڑی سی رشوت، نہیں گفٹ دے دے. لہذا مولویوں کو بھی پکڑ لیتے نا کبھی، کہتے ہیں مولوی صاحب برکت کے لیے کچھ دے دو، تھوڑی برکت ہو جائے گی، اس کو بھی نہیں چھوڑتے. رشوت اور سود، اب سود پر گاڑی، سود پر مکان، آج تک، بلکہ اب تو سسٹم چلے عمرے تک پہ جا رہے ہیں، عجیب عالم ہے، عمرہ پیکیجز بھی چلے ہیں کہ عمرے پر بھی جا رہے ہیں. میرے دوستوں، میرے مرشد فرماتے ہیں، حلال کی چٹنی روٹی کھا لو، حلال کی فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری چٹنی روٹی کو بریانی سے بڑھ کر مزیدار بنا دیں گے، اور حرام کی اگر بریانی کھائی تو یاد رکھنا چین اور سکون نہیں پاؤ گے، راضی رہو چٹنی روٹی پر، لیکن حرام کی طرف دیکھو بھی مت اور سوچو بھی مت. دعا قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ حرام حلال کو بھی برباد کر دیتا ہے، جیسے گناہ حلال عبادتوں کی لذتوں کو بھی برباد، اس کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے مسجد سے نکلے بدنظری کی، سب ختم، کہ جی شب برات ہے اب زیادہ دیر تو جاگا نہیں جا رہا، چلو تھوڑی دیر ٹی وی ہی دیکھ لو، ذرا ٹائم پاس ہو جائے گا، ذرا کچھ نہیں، چلو کچھ تبصرے کر لیں. اب تبصرے کا نام رکھا تبصرہ، اور پتا چلا غیبتیں ہو رہی ہیں اتنی مبارک رات میں. اس سے بہتر ہے کہ سو جائے اور پھر رات کو جاگے. اب رات کو جاگے نہیں جی، جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، جاگے. اب فجر کی نماز میں کیا عالم ہے؟ جھکے مار رہے ہیں. میرے پیارے دوستو، اس سے بہتر ہے رات کو سو جائے عشاء کی نماز، اور تھوڑی دیر جتنی ہو عبادت کر کے سو جائے، پھر تازہ دم اٹھ کر تہجد پڑھ لے، نہیں تو کم سے کم ایسا پڑھے کہ فجر میں بالکل چست اور چاکو چوبند ہو. ایسی رات عبادت کر کے جاگنا جس سے فجر کی نماز میں جھٹکے مار رہا ہو اور نیند ہو رہا ہو. میرے دوستو، ایسی عبادت کو ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت سے منع نہیں کیا، ایسی عبادت جس کی وجہ سے فرائض کے اندر خلل واقع ہو جائے، کیونکہ فرض نماز کی ضروری ہے کہ اس کے اندر چست ہو. اب پتہ چلا نوافل پہ نوافل، عبادت پہ عبادت، اور فجر میں سو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں عبادت سے منع نہیں کر رہا، طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہے. کبھی حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے ہمارے بندوں سے، لہذا عرض کیا تھا کہ انہ کان فاحشہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. یہاں تو زنا کی شناعت مراد ہے کہ کتنا گھناؤنا فعل ہے، لیکن یہاں پر اس کے معنی وہ نہیں ہوں گے. والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ معنی نہیں ہوگی جو وہاں پر فاحشہ کے معنی کیے. کیوں؟ کہ صحابہ سے یہی تفسیر منقول ہے. کیا مطلب؟ یہاں مانے ہوں گے اذا فعلوا فاحشن کے، فاحشتن کے، کہ جن سے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو جاتی ہے. جیسے کسی کی غیبت کر دی، کسی پر غصہ کر دیا، کسی کو ستا دیا. اور ایک بات اور بھی ہے، مالی حقوق میں ذرا بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی بہن کی وراثت نہیں دی، اب اس کے بعد ہر سال حج و عمرہ کر لیں، بزرگوں کے پیر دبا لیں، اپنے مکانات میں بزرگوں کو کھانا بھی کھلا دیں، ہر سال چلہ اور تبلیغ میں خوب وقت لگا لیں، لیکن میرے پیارے دوستو، اگر ہم نے اپنی بہن کی وراثت کا حق نہیں دیا تو یاد رکھنا یہ جو مال کا ادا نہ کرنا، یہ ہماری گردن کو مروڑوا دے گا. نہ سمجھے کہ ہم مدرسوں میں پیسہ لگا کر، دوسرے کاموں میں پیسہ لگا کر بری اس ذمہ ہو جائیں گے. یہ وراثت کا حق، یا کسی سے قرضہ لیا اب دیتے نہیں ہیں. اب ہمارا عجیب مزاج بن گیا، مال ہوتا بھی ہے پھر بھی نہیں دیتے. یہ مال ہڑپ کر جانا یہ بھی عام بیماری ہو گئی ہے. اس لیے مالی حقوق میں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ سے کبھی غلطی سے کوئی بات نکل گئی، معافی مانگ لے، پیر پکڑ کے معافی مانگ لے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا، اگر بیوی کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی ہے اس سے بھی معافی مانگ لو. شرماؤ مت، قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا، ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا. اس لیے مالی حقوق کو، قرضہ، وراثت. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کی وراثت کئی پشتوں سے تقسیم نہیں ہوئی تھی. حضرت نے جب فارغ ہوئے، پتا چلا یہ بات، تو حضرت نے زمین جو تھی وہ بیچی. اس کے بعد تمام رشتے دار، جہاں سے وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، تمام رشتے دار، ان کی اولادیں اور ان کے تمام اہل حق کا حساب لگایا. فرمایا بعض لوگ تو ایسے بھی تھے جن کو ایک ایک آنا بھی ملا، اور حضرت نے ہر ایک کو وہ پیسہ پہنچایا. دیکھا آپ نے صاحب، کیوں آخرت کی فکر تھی. یہ ایک پیسے کے بدلے میں، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. کتنی؟ 700. اور ایک روپے کے بدلے کتنی ہو گئی؟ 70,000 مقبول نمازیں ہیں ہمارے پاس. 70,000 مقبول نمازیں لا سکتے ہیں ایک روپے کے بدلے میں. اور کسی کا مال ہڑپ کر لینا آج کل تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مال ہڑپ کرو، تسبیح جھپو. پہنچ جائیں گے کسی پیر صاحب کے پیر دبائیں گے، کام ہو جائے گا، ان کی دعائیں مل جائیں گی، کام بن جائے گا. ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ کتنوں کا، ہمیں معلوم ہے کتنوں کا حق ہم نے مارا ہوا ہے اور قرضہ نہیں دے رہے، اور دوسرے زکات ہے، دوسرے مسائل ہیں، وراثت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا جناب؟ اب آگے کیا فرمایا؟ لہذا مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو او ظلموا انفسہم، یا اللہ تعالی کے حقوق میں کمی کرے. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں، بڑی رات آتی ہے، جو بڑی رات ہمارے یہاں کہلاتی ہے، اس دن ہم نفلے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن ہماری کتنی قضا نمازیں باقی ہیں وہ نہیں پڑھتے ہم. نفلوں سے زیادہ ہے قضا نمازیں پڑھے، لیکن سب بڑی رات کے لیے نہیں، اس کو تو مستقل بنائے. اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کیسے کرو، فجر کے ساتھ فجر پڑھ لو، ظہر کے ساتھ ظہر، ہر نماز کے ساتھ وہ نماز پڑھ لو. اس طرح حساب پہلے لگا لو کہ کتنے زمانے کی نمازیں، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھتے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میری زندگی بڑھا دیجئے اتنی ہو کہ میرے ذمے جو نمازیں ہیں میں وہ نماز ادا کر لوں. اور اسی طریقے سے جو نفلی روزے، جو روزے باقی ہیں، رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، اسی طرح موقع ہے نفلی روزے رکھنے کا زمانہ، تو اس میں وہی روزہ قضا کر لے. پیر اور جمعرات کا رکھ لیا، ایام 20, 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھ لیے، اس طرح 15 شبانہ ہے، چلو یہ روزہ رکھ لیا، نیت وہی کر لی کہ جی وہ فرض رکھنا ہے میں نے، جو میرے ذمہ قضا ہے. ہو گیا نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ، زکات پرانی نہیں دی. اس لیے یاد رکھے، زکات کا حساب جون میں کلوزنگ تو کر لے، لیکن زکات کا حساب جون کے حساب سے نہیں ہوگا، بلکہ زکات کا حساب عربی مہینے کے اعتبار سے ہوگا، محرم، سفر وغیرہ. کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق آتا ہے نا جناب، ہر سال 10 دن کا فرق آتا ہے نا، تو پتا یہ چلا کہ 33 سال کے اندر پورے 1 سال کا فرق آ جائے گا، اور 1 سال کی زکات گئی. تو ایک بات اور یاد رکھے تاجر حضرات کے لیے، کہ وہ کیا، کہ حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ مال واپس کرنے والے کے اوپر. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے دکان کھولی، 6 مہینے دکان چلائی، ایک دن دکان بند کر دی. حیران کہ کیا معاملہ ہوا، پوچھا تو بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو دکاندار اس کو مال واپس کرے اور وہ مال کو واپس لے لے تو جنت کا وعدہ ہے اس کے لیے. تو آج میں اتنے زمانے سے منتظر تھا کہ کوئی آئے گاہک، وہ میرا مال واپس کرے تو میں جلدی سے اس کو ادا کروں اور جنت کا مستحق بن جاؤں. بس آج مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، بس میں نے دکان بند کر دی. کیا عجیب شان ہے، لیکن میں بند کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، وہ صحابی کی شان تھی. ہمارے ایک دوست نے عجیب بات لکھی، اپنی دکان پر لکھ کر لگایا کہ یہاں مال تبدیل بھی کیا جاتا ہے اور واپس بھی کیا جاتا ہے. عجیب جملہ دیکھیے آپ، یعنی ہم لوگ کیا رکھ کر لکھتے، مال نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی دکان پر لکھ کر لگایا کہ یہاں مال تبدیل بھی کیا جاتا ہے اور واپس بھی کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ عاشق کی شان. کیوں جناب، کیسی مزیدار جملہ ہے. اور ایک چیز کا مجھے بہت، میرا ایک خواب ہے جس کو کہتے ہیں، وہ خواب یہ ہے کہ اذان کی آواز آئے اور تمام دکانوں کے شٹر بند ہو جائے. سبحان اللہ، کیسا خواب ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. ہم اپنی بات پیش تو کر سکتے ہیں نا، کہ اذان ہوئی، دکان پر شٹر بند، تالا، سارے چلو بھائی ملازم بھی چلو نماز کو، سارے تاجر اور سب سیٹ صاحب، سب مسجد اللہ کو راضی، رزاق کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو رزق کا انتظام فرمانے والا ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ الہ آباد کے اندر ایک تاجر مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے، حکیل الامت کے خلیفہ تھے، ان سے مرید، ایک ہندو بنی آیا سستی کے زمانے میں 20,000 روپے کا تیل لینے کے لیے، تیل کی دکان، 70 کے زمانے کی بات ہے، 70s کی، 20,000 روپے کا تیل لینے کے لیے آیا. فرمایا پیسہ لے لیا انہوں نے, میرے مرشد نے سنا پیسہ لے لیا, ترازو پر ڈبا رکھا تیل تولنے کے لیے. اتنے میں آواز آئی زہر کی آواز, اللہ اکبر اللہ اکبر. بس فوراً ڈبا اتارا, پیسے نکالے, لو لالا جی. اس ہندو بنیے سے کہا لو لالا جی اپنا پیسہ. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا, خیریت ہے, 20,000 روپے واپس کر رہے, کیا ہوا؟ کہا لالا جی اذان کا وقت ہو گیا, بس میرا نماز کا وقت ہے, دکان بند کروں گا. لالا نے کہا کیا کہہ رہے, 20,000 روپے کا مال ہے. کہا مجھے معلوم ہے بس, لیکن میرا اصول یہی ہے. یہ کہا پیسے پکڑا ہے اور دکان بند کی اور چلے گئے. کہا لالا یہ جو تمہیں مال چاہیے برابر والی دکان اور بہت ساری دکانوں سے مل جائے گا, وہاں سے لے لو تم. آ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کر واپس آئے, وہ ہندو بنیا وہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا لالا جی کیا بات ہے, تم نے مال نہیں لیا؟ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا دل نہیں مانا, میرے من نے نہیں مانا. کیوں؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے من نے کہا جو شخص خدا کا اتنا وفادار ہے وہ میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا, لالا وہ تول میں کبھی کمی نہیں کرے گا. آہ میرے مرشد فرماتے تم اللہ کے لیے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ رزق تمہارے پاس کو پکڑ پکڑ کے بھیجیں گے. ظلموا انفسهم, اب کیا کرے؟ ذکر اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارے عاشق کہتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بندوں کے حقوق میں یا اللہ کے حقوق میں تو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. لیکن یہ اللہ کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی 5 تفاسیر ہے. دعا کیجئے اللہ کرے مجھے یاد آ جائے, کیونکہ مضمون میں سوچ کر نہیں آیا تھا, سوچ کر نہیں آیا تھا کہ یہ مضمون کو پیش کروں گا, لیکن میرے مرشد نے اس کی 5 تفسیر بیان فرمائی ہیں. آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یاد کرا دے. نمبر 1, اب ذکر اللہ کے, اب پتہ چلا بدنظری کی عورت کو دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کیا حسن ہے, ماشاء اللہ سبحان اللہ. لعنت, یہ ثواب ملے گا, جوتے پڑیں گے. عورت کو دیکھے بھی جا رہے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کیا مذاق ہے صاحب, کیا بتاؤں, لندن گیا تھا, توبہ توبہ توبہ. پھر جو انہوں نے شرح شروع کی, مولوی صاحب نے کہا خدا کے لیے بس کرو. لندن کے گرمی کے موسم کا حال ہم کو مت بتاؤ. تو کیا نمبر ایک ذکروا عظمتہ ووعیدہ, اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو یاد کرتے ہیں کہ کتنا عظیم الشان مالک ہے, اور اس کی وعیدوں کو یاد کرتے ہیں کہ فرما برداروں کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم عطا فرمائے گا, اور اس کی زندگی کڑوی اور تلخ ہو جائے گی. ایک کام ہو گیا, اور بدنظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. یاد کرتے ہیں میں بدنظری کروں گا مجھ پر اللہ کی لعنت برسے گی, چاہے 15 شعبان بھی ہو, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو, لیکن یہ شخص اس رحمتوں کے نزول کے باوجود اللہ کی لعنت میں گرفتار رہے گا. ایک ہو گئی نا, ذکر عظمتہ ووعیدہ. نمبر 2, ذکر الارض علیہ تعالی شانو, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور میں پیش بھی ہونا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. تو ہو گئی نا تفسیر, اللہ کے قیامت کی پیشی کو یاد کرتے ہیں. نمبر 3, ذکروا سوالہ بذنبہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے, ظالم تیری آنکھوں میں روشنی میں نے دی تھی, ان آنکھوں کو غلط تو نے کیوں استعمال کیا, جب میں نے تجھے گال دیے تھے اور حکم دیا تھا کہ اس گال پر اگالے اللہ کی مرضی کو, کیوں نے تو نے عمل کیا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ ٹخنے چھپانے والے کے لیے, مردوں کے لیے ان کا وہ جو حصہ جو ٹخنے کا چھپے گا اوپر والے لباس سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. کیا یہ تجھے وعید یاد نہیں تھی؟ کیا علماء نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا اللہ والوں کے خادمین نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تجھے مرنا بھول گیا؟ ذکر السؤال بذنب یوم القیامہ, ہاں اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قیامت کے دن بتا یہ گناہ کیوں کیا, کیا جواب دوں گا. 3 ہو گئی نا. نمبر 4, ذکر جمالہ, ذکروا جمالہ فاستحیوا، اللہ کے جمال کو یاد کر کے شرم کرتے ہیں کہ میں کن لیلاؤں کے چکر میں پڑا ہوں، ہگنے موتنے والی ہے. کیا جو 16-18 سال کی بڑی حسین لگ رہی ہے یا وہ لڑکا بڑا حسین لگ رہا ہے، ایک دن 60 برس کا بڈھا اور نانا دادا اور وہ بڈھی اور نانی دادی بن جائے گی، تب میں کیا کروں گا؟ تب بغل میں منہ چھپاؤں گا شرم سے کہ ہائے میں نے اپنی جوانی اپنی زندگی کس پر برباد کی. میرے مرشد فرماتے ہیں اگر یاد رکھنا ان لیلاؤں کے حسینوں کے چکر میں زندگی گزاری، ایسے خون کے آنسو رونا پڑے گا کہ اس زندگی کی پھر تم کیسے تلافی کرو گے. ان لیلاؤں کے چکر میں لگے سوشل نیٹورکنگ پر اپنے کانٹیکٹس بنانے میں، انٹرنیٹ پر فلمیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں اور لوکنگ فار تلاش کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے تو بڑے کانٹیکٹ ہیں، ہم تو ہر وقت چارٹنگ کرتے رہتے ہیں اور بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ جی میری موبائل میں تو کتنی لڑکیوں کے نمبر ہے، میں تو کتنی دیر ان سے ٹک ٹک کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر یہی حرکتیں کرتے. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ اعتکاف میں بھی لگے ہوئے موبائل پر. ہاں آج شب قدر ہے نا، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا. ایس ایم ایس ہو رہے ہیں. 15 شعبان کو ایک معشوقہ نے اپنے عاشق کو لکھا، آج بڑی رات ہے، آؤ ہم تم مل کر اللہ سے بہت معافی مانگے، تم میرے لیے دعا کرو میں تمہارے لیے دعا کروں. یہ عالم ہے، کیا دعا کرے گا، کیا ہوگا، کیا اللہ کا تعلق ملے گا. سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا حسن کیسا جو گلنے سڑنے والا. اور پھر مان لو 16 سال کی بہت حسین بھی ہو، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں سوچو پیشاب پخانہ گندی ہوا کھولنے والی ہے. اور ایک اللہ کا جمال، اس کے حسن کو فنا نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا فرماتا ہے. بلکہ اور مزیدار سنیے، جو سارے عالم کے آموں کے اندر رس پیدا فرماتا ہے. کیسا آم ہے کہ چونسا آم کا ریڑھی لیے کھڑا ہے، تری سے بھی گزر جاؤ تو مست ہو جاتا ہے. کہ جس اللہ نے آم میں اتنی لذت رکھی، اس کے نام میں کتنا مزہ ہوگا. معرومی یہی تو فرماتے ہیں، سبحان اللہ، معرومی رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، اے دل ای شکر خوشتر، اے دل ای شکر خوشتر، یا آنکھ شکر سازت. اے دل ذرا بتا، یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ واہ. اور فرماتے ہیں بال اب یارم شکر راہ کی خبر، میرے محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ شکر اور آم کیا جانے، شہد کیا جانے. ایک مخلوق ہے، خالق ہے. تو چوتھی تفسیر کیا ہے؟ ذکروا جمالہ فاستحیوا، اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں پھر شرما جاتے ہیں کہ یار میں کن لیلاؤں میں اپنی زندگی کو برباد کروں. چھوڑو ان کو نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی حوریں تیار کی ہیں کہ جن کے حسن کو پھر زوال نہیں آئے گا. چھوڑو اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں لیں گے، ان کو کیا کرنا. حکیم الامت نے ایک جگہ بیان فرمایا، واضح ہو رہا تھا، پردے سے عورتیں بھی موجود تھیں، تو حکیم الامت نے فرمایا کہ کم از کم جنتی کو 70 عورتیں ملے گی، ادنا درجے کے جنتی کو. ایک دیہاتی اٹھ کر پردے کے قریب گیا، اس کی بیوی کا نام تھا فاطمہ. اور دیہاتوں میں نام بگاڑتے نا، دیہات کیا ہمارے شہروں میں نام بگاڑتے. عبد الرحمان رکھا، کہتے ہیں رحمان رحمان، رحیمو رامو، عجیب عجیب نام بگاڑتے. ندیم نام رکھا، ندو، کلو، ویسے پپو ٹپو تو نظر ہی نہیں آتے اب، لیکن بہرحال نام اتنا صحابی کے نام پر رکھا اور نبی کے نام پر رکھا، تو بھائی اسی نام کو رہنے دینا چاہیے، نام بگاڑنا نہیں چاہیے. تو اس نے کہا پردے کے قریب جا کر، فاتا، کیا ہے فاتا؟ اے فاتا، سنتی ہے مولوی کیا کہے؟ مولوی کہے کہ جنت میں کم از کم 70 حوریں ملیں گی. اس مولوی کو کوئی بتائے، ایک فاتا تو سنبھال ہی نہیں جاتی، 70 کو اس کا باپ سنبھالے گا؟ اب دیہاتی تھا، اس کی لینگویج ایسی. پانچویں تفسیر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دی، الحمدللہ. ذکروا جلالہ فہابوا، اللہ تعالیٰ کے جلال کو یاد کرتے ہیں کہ اگر شیر قریب آ جائے، یا 10 فٹ دور کھڑا ہے، یا 50 فٹ دور کھڑا ہے، جالیوں میں نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. بتائیے جناب، قبض کشا کھولی گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی؟ ایک آدمی نے اپنا قصہ سنا نا، شکاری تھا، کہا میں جنگل میں جا رہا تھا، اچانک شیر نکل آیا، بس کہا اس کے بعد خود ہی کام ہو گیا. کہا اس کے بعد میں بھاگا تو شیر میرے پیچھے بھاگا. کہیں کہا میں نے مڑ کے دیکھا تو شیر جو ہے نا وہ لڑکھڑا رہا تھا. کہا میں پھر بھاگا، پھر مڑ کے دیکھا شیر لڑکھڑا رہا تھا. کہا ایسے ہی. ایک دوست نے کہا یار تیری ہمت ہے، شاباش، اگر میں ہوتا تو میرا تو نکل ہی جاتا. انہوں نے کہا شیر پھسل کس پہ رہا تھا؟ تو اسی پہ پھسل رہا تھا. آہ میرے دوستو، شیر اگر سامنے آ جائے واللہ کیا عالم ہوگا، بڑے بڑے بہادروں کا کیا حال ہوگا. جو خالق شیر کا کیا عالم ہوگا اگر ہم نافرمانی کی اعلان ہو رہا ہے. خذوہ فغلوہ، پکڑو اس نالائق کو زنجیروں میں جکڑ دو، اور ثم الجحیم صلوا، اور گھسیٹے ہوئے اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیا عالم ہوگا میرے دوستو. تو ذکر اللہ کی کیا معنی ہو گئے؟ یہ ہو گئے نا. اب آگے سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کو، اللہ تعالیٰ کے جمال کو، اس کے جلال کو یاد کرتے ہیں تو پھر کیا ایسے نہیں رہتے. فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں کہ اے ربا مجھے معاف کروا دیجئے، اتنا زمانہ گزر گیا، آپ کی محبت میں میں نے اب تک داڑھی نہیں رکھی. شعبان کی فضیلت تو تبھی ملے گی بھائی. ہمارے معاشرہ، ہمارے دفتر والے، معاشرے والے، خاندان والے اور بیوی ہمیں شعبان کی فضیلت نہیں دلا سکتی اگر ہم نے داڑھی نہ رکھی تو، یا عورت نے برقع نہ پہنا تو. تسبیح تو پڑھ لی اگر برقع نہ پہنا، کیوں جناب؟ طاہر ہیں یہ، کہتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر کیا کہنا. میرے دوستو بظاہر تو ہیں یہ چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز مگر یہ چنگاریاں ہیں. تو استغفار کے معنی یہی ہے کہ کیا اپنے گناہوں پر استغفار کرے، اس کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اللہ اب میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیجئے. آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. ذرا اس بات کو سوچ لینا، جس خاندان والے کو، جس معاشرے والے کو، جس دفتر والوں کو اور اپنی بیویوں کو خوش کر رہے ہو تو یاد رکھنا مغفرت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے سوا تم کو کون بخشے گا؟ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے بخشنے والا؟ کس سے مانگو گے؟ ہاں جن کو خوش کیا تھا، جاؤ انہیں سے مانگو. کس کے پاس جائیں گے؟ کہہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جاؤ رزق لو انہیں سے جن کو تم خوش کرتے ہو، لو رزق ان سے، کہاں جائیں گے؟ لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے عاشق ہیں، وہ فوراً ندامت کر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ عاشق کو عجیب صفت، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور اپنے فعل پر وہ اصرار نہیں کرتے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہے اصرار لغوی، اصرار لغوی یہ ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنا، یا کسی بات کو بار بار کہنا، یا کسی کام کو بار بار کرنا اصرار کہلاتا ہے. یار دیکھو اصرار مت کرو. لیکن فرمایا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی گناہ تو بار بار ہوتا ہے ہم سے، تو کیا فرماتے ہیں؟ ایک ہے اصرار لغوی، ایک ہی کام کو بار بار کرنا، اور ایک ہے اصرار شرعی. اصرار شرعی کیا ہے؟ اصرار شرعی کے معنی ہے الاقامت علی القبیح، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمے رہنا، گناہ کرتے رہنا، بدون الاستغفار والتوبتی، بغیر استغفار اور توبہ کے. وہ کیا ہے؟ اصرار شرعی کہلاتا ہے. یعنی ایک آدمی نے مان لو توبہ کر لی، داڑھی رکھ لی، پھر زمانے سے محروم ہو گیا، پھر کاٹ لی، پھر توبہ کرتا ہے نہیں یار آئندہ ایسا نہیں کرنا، پھر داڑھی رکھ لی، مان لو پھر کاٹ لیتا ہے، بد نظری چھوڑ دی، فروغ ہو گیا کہ بازار چلے گیا، پھر یہی کام شروع کیا، پھر توبہ کر لی، پھر آگے جبڑا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کے بعد توبہ کر لینا، اور توبہ کے اندر اس پہ ندامت اور گناہ نہ کرنے کا عزم بھی شامل ہے، اور اس گناہ سے علیحدگی بھی شامل ہے، تو اس کے بعد یہ شخص کیا کہلائے گا؟ اصرار کرنے والا نہیں کہلائے گا. سمجھ میں آ گئی نا جی؟ اور ہاں اگر بغیر توبہ کے کیے گا کہ یار ابھی تو نازم آباد سے ٹاور تک جانا ہے، اتنے سارے بس اسٹاپ آئیں گے، اتنی ساری حسینائیں آئیں گی، اب پتا چلا کہ دو سات نمبر پہ ہی توبہ کر لی تو گولی مار اور پھر دوسرے سارے اسٹاپوں پر جو حسینہ ان کو کیا ہوگا، ابھی سے توبہ کر لی، چلو ایک ساتھ آئے چندی گڑھ روڈ پہ جا کے آخری اسٹاپ پہ ہی توبہ کریں گے۔ پیارے دوستو، یہ کہلایا جائے گا اصرار کرنے والا، اور جس آدمی نے توبہ کر لی، لہٰذا اس لیے بس اسٹاپ پہ اس کھڑکی والی سیٹ لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور پھر آگے بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ایک عجیب واقعہ ہمارے رشتے دار نے سنایا، کہا کہ ایک لڑکی بس میں موبائل پر میسج کر رہی تھی، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ لڑکے تو لڑکے لڑکیاں بھی اس فن میں ماہر ہیں، تو کہتے ہیں وہ بس میں سے ایک لڑکا پچھلی طرف سے آیا مردانہ والا حصے سے، اور آ کر لڑکی کو ایک تھپڑ لگایا، اس کا موبائل لیا، اسے کہا ابا نے تمہیں کتنی مرتبہ منع کیا ہے کہ بس میں موبائل مت نکالا کرو، اور یہ کہہ کر موبائل رکھا اور پیچھے گیا اور بس سے اتر کر چلا گیا۔ لڑکی ہکا بکا حیران کہ یہ کیا ہو گیا، اب اس کو ہوش آیا، اس نے کہا چور 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 میرا موبائل لے گیا، اب سب سمجھ رہے ہیں اس کا بھائی ہے، ایسے اس کو کہتے ہیں پاکستانی ٹیکنیک۔ ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ ہوا نا، تو تین پاکستانی میچ دیکھنے کے لیے گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا تو تین پاکستانیوں نے اپنے لیے ایک ٹکٹ خریدا، وہاں انڈین بھی تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک ایک لیا، حیران انہوں نے کہا بھائی تم تین آدمی ایک ٹکٹ پر سفر کیسے کرو گے، انہوں نے کہا بھائی ہم پاکستانی قوم کے ہیں، دیکھو اور سیکھو، واچ اینڈ لرن، دیکھو اور سیکھو۔ انہوں نے کہا اچھا حیران۔ اب وہ ٹرین آئی، انڈین جا کر اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے، ٹرین چلنے کا وقت آئے تو تینوں پاکستانی چڑھے اور واش روم میں چلے گئے۔ اب گاڑی چل پڑی، ٹکٹ کلیکٹر آیا، اس نے آ کے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑا دروازہ کھلا، ہاتھ باہر نکلا اور ٹکٹ اس نے لیا اور چلا گیا۔ اس نے کہا یار کیا زبردست آئیڈیا ہے کہ وہاں واقعی پاکستانی قوم کی کیا بات ہے، تو نا جب مائیں سے واپس آئیں گے ہم بھی یہی کریں گے۔ اب اس کے بعد جب واپس آئے تھے تو انڈین نے اپنے لیے ایک ٹکٹ خریدا اور پاکستانیوں نے ایک بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا بھائی تم بغیر ٹکٹ کیسے سفر کرو گے؟ میں کہا ہم پاکستانی قوم ہیں، واچ اینڈ لرن، دیکھو اور سیکھو۔ اب وہ ٹرین چلنے کا وقت تھا، انڈین چلے، چڑھے ایک لیٹرین میں چلے گئے واش روم میں، تو آخر میں پاکستانی چڑھے دوسرے واش روم میں چلے گئے۔ جیسے ہی ٹرین چلی ایک پاکستانی باہر نکلا، اور وہ جس لیٹرین واش روم میں انڈین سے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹ ٹکٹ، ہاتھ باہر نکلا، ٹکٹ لیا، اپنے واش روم میں چلا گیا۔ اسرار شرعی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھو ہمارے بزرگوں کی نقل کی ہے، ہنسا ہنس لیے دیتا ہوں، تھوڑا وقت ہے، انسان ہے، تھک جاتا ہے تو دن بھر کا کام کاج اور سب کئی فکرے، تھوڑا ہنسنے سے دماغ تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا نیک دوستوں میں تھوڑا ہنسا بولا بھی کرو، بالکل خشک مت بیٹھو کہ ہر وقت چہرے پر 32 بج رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اسرار شرعی کرنے والا وہ شخص ہے جو بغیر توبہ کے گناہ کرتا رہتا ہوں، اور توبہ کر لی لیکن اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے آئندہ یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، اس لیے توبہ نہ کرے کہ چلو ابھی تو ریل صاف کر لوں، آئندہ سے دوبارہ سے ذرا، ایسا نہ ہو کہ 15 شعبان میں تو عبادت کر لیں، خوب اللہ میاں سے لے لیں گے لینے والی چیزیں، ان کے بعد تو اپنی مرضی ہے بھائی، جو ملنا ہے مل گیا، کل سے تو اپنی مرضی چلے گی۔ وہم والا میں وہم یعلمون، سبحان اللہ، میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو جملہ اسمیہ جو ہے وہ حال کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر مارز علت تعلیل کے لیے، کیا اللہ مارز تعلیل، کیا مطلب؟ لئنہم یعلمون، کہ وہ اصرار کیوں نہیں کرتے، لئنہم یعلمون قبح فعلہم، کہ وہ اس فعل کی قباحت کو، شناعت کو، گنانے پن کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے غلیظ ہونے کو جانتے ہیں کہ اس سے میرا مالک اور پالنے والا ناراض ہوگا، اس لیے اگر کبھی غلطی سے ان سے گناہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے اندر اس کی عشق کی علامت اور بھی چھپی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سے مچھلی پانی کے سے نکالو تڑپتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے عاشق اللہ کی یاد سے جب باہر نکلتے ہیں تڑپتے ہوئے فوراً اللہ کی یاد میں چلے جاتے ہیں. اب ان کے لیے کیا انعام ہے؟ سبحان اللہ، اولئک جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارے ہیں نا، دیکھو ہم ان کو کیا جزا دیں گے، کیا انعام دیں گے. مغفرت من ربہم، جس مغفرت کی طرف یہ دوڑے تھے ہم ان کو یہ مغفرت دیں گے، ان کے رب کی طرف سے ان کو مغفرت ملے گی. ساری زندگی ہمارے بن کے رہے، آج ہم ان پر اپنی نعمتوں کی بارش شروع کر دیں گے. اور وہ جنات ان تجری، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور کیا پیارا ہے وہ اللہ، نعم اجر العاملین، کہ عمل کرنے والے اپنے عاشقوں کو کیسی بہترین جزا عطا فرماتا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، اپنی عبادت کا ذوق اور شوق ہم کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ 15 شعبان کی یہ رات مبارک رات ہے، اس رات کے صدقے میں، اس فضیلت کے صدقے میں جو آپ نے عطا فرمائی ہے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنی شان رحمت سے ہم کو ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. کہ نیاگرا فال کے خالق، نیاگرا فال آبشار کے خالق، ہماری جانوں پر اپنی رحمت کا بحر زخار آبشار کی طرح انڈیل دیجئے. ہر گناہ سے ہم سب کو بچا لیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک، ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھیں، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامت نہ کریں. ہماری جانوں کو جذب فرما کر اپنا پیارا اور مقبول بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو آپ کی دیدار خوشی میں یا اللہ خرچ کرنے والا ہو. یا اللہ یہ جو عاشقوں کی 3 علامت پیش کی گئی کہ مال خرچ کرنے والے ہیں، یہ علامت بھی ہماری جانوں کو نصیب فرما. غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرما، غصے کو پر قابو فرما دیجئے. اور یا اللہ، اور وہ 3 علامت کہ مالی حقوق، جانی حقوق کو آپ کے حقوق یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے پر معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنا دیجئے. ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما، اور جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. اور یا اللہ سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا کریم،
یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جان کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما دیجئے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے کریم مالک مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیجئے، یا اللہ تعالیٰ آج مومن کا خون کتنا ارضہ ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر مومن کو قتل کیا جاتا ہے، اور یا اللہ یہ آپ کے عذاب کا اور آپ کے لعنت کو دعوت دینا ہے، یا اللہ ہمارے اس قصور کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دیجئے، یکجا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہماری جو طاقت کفار یہود و نصارہ کے خلاف استعمال ہوتی، یا اللہ آپ کی نافرمانی کی نوسط ایسی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا لیجئے، ہمارے شہروں کو حفاظت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ نفرت کی عصبیت کی اور یا اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی کی جو آگ ہمارے گھروں میں لگی ہے، ہمارے بازاروں میں لگی ہے، ہمارے یا اللہ جانوں میں لگی ہے، اس آگ کو بجھا دیجئے، اپنے نور ایمان کامل سے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، اور آپس میں مسلمانوں کو یکجا فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے بہت سے مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی دلوں میں حاجات رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یا جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے، اے اپنے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری تمام ہم مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما دیجئے، اور ہماری جائز ضروریات اور حاجات اور مشکلات کو آسان فرما دیجئے، اللہ ہر غم سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے بچا، اور ہر عافیت، سکون، اطمینان اور خوشیاں اور اپنا فرما برداری نصیب فرما دیجئے، اور یا اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جو باتیں پیش کی گئی اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين، اللهم اسعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين، واعذنا من هم الدين، وقهر الرجال، وقهر الرجال، وشماتة الاعداء، وشماتة الاعداء، وصلي وسلم.